کمیزوں تمہیں زہرا کا واسطہ، زہرا کی کمیزوں تمہیں زہرا کا واسطہ، قائم رکھو بطور کی سنت کا سلسلہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خداوند متعال کا انتہائی احسان اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم اپنی زندگی میں عادت کر لیتے ہیں، مثلا اگر انسان ایک بہت ہی خوش مزہ اور بہت ہی خوش ذائقہ کھانا کھائے اور اس کو اس کھانا کھانے کے نتیجے میں بہت لطف محسوس ہو، دوسرے دن اگر اسی انسان کو یہی کھانا دے دیا جائے اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو شاید اس کو دوبارہ لطف آئے گا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہو، چوتھے دن بھی ایسا ہی ہو، شاید ایک ہفتہ دس دن میں اس کے لیے یہی کھانا جو کہ کچھ عرصہ پہلے بہت خوش مزہ تھا، خوش ذائقہ تھا، وہ اب ایک عادت کا حصہ بن جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے، ہر سال ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہوتے ہیں، خداوند متعال ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہوں، داخل ہو کے کچھ کام انجام دیں اور کچھ امور سے اجتناب کریں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو بھی ایک عادت کے طور پہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ خداوند متعال کے برگزیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر سال اس ماہ مبارک سے پچھلے سال سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ خواہران، آپ کی اساتذہ، آپ کی مربی، آپ ان لوگوں میں قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ جب سب صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو خداوند متعال کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، آپ خواہران اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی استراحت کو چھوڑ کر نہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ عبادات انجام دے رہے ہیں، اعتکاف انجام دے رہے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے نائب امام زمانہ حضرت آیت اللہ خامنہ ای دامہ ظل العالی کی بہت تاکید ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک حسین ترین منظر ماہ رمضان میں انہی راتوں کے اراؤنڈ ہوتا ہے، جس میں مومنین اور مومنات کثیر تعداد میں اپنے گھروں سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، مساجد میں آ کے خداوند متعال کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ بزرگان جو انقلاب اسلامی سے پہلے موجود تھے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کم از کم و بالخصوص عالم تشیع میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں اس چیز کا ٹرینڈ نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی 1400 سال سے اسلام کی تعلیمات میں چینج نہیں آیا، اعتکاف کے بارے میں تاکید پہلے بھی تھی بعد میں بھی، مگر کیا وہ چیز تھی کہ جس نے مومنین کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس عظیم عبادت میں دعوت دی اور اس کی طرف ترغیب دلائی؟ وہ چیز تھی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انفجار نور سے تعبیر کرتے ہیں. انفجار یعنی دھماکہ، انفجار یعنی اس نور کو ایک ارتقا ملی اور وہ نور ٹریول کرنا شروع کیا. اور میں اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ اس نور کی شعائیں ہیں جو یہاں تک پہنچی ہیں. یہ اس اسلام ناب محمدی، اس خالص ترین محمدی اسلام، رسول اللہ اور اہل بیت کے اسلام کی شعائیں ہیں کہ جو آج ہم یہاں پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اس پر ہم آپ کی مینجمنٹ کو، آپ خواہران کو تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی زحمات، آپ کی طاعات، آپ کی عبادات انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل کریں. بالخصوص آپ بہنیں، وہ اپنی ٹیچرز کو خداوند متعال کی طرف سے، وہ کہ جنہوں نے یہ محفل آرگنائز کی ہے، خداوند متعال کی طرف سے ان کو اپنے لیے ایک برکت تصور کریں. خدا نے ان کو اس چیز کی ہمت دی کہ وہ آپ کی ہدایت کا سامان کرتے چلے جائیں. بس اس پہ خدا کی بارگاہ میں تشکر اور اپنی مینجمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے سب مل کر محمد والے محمد پر ایک درود پڑھیں گے. آج جو ہم آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع کا تعلق حالات حاضرہ سے ہے. یعنی اس وقت دنیا میں جو ماحول، اس وقت دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کا جو اہل ایمان کی ذات پر اثر ہو رہا ہے، ہم اس کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. بالخصوص ہماری خواہران، وہ کہ جو اہل بیت کی کنیزیں ہیں، ان کے اوپر ان بدلتے ہوئے حالات کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جو عرائض ہم پیش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سارے عرائض کو قبول کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری کسی بات کو قبول نہ کریں اور اس سے اختلاف کریں. ہمیں اس سے بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تفکر کرتے ہیں، جو لوگ تعمل کرتے ہیں، جو لوگ تدبر کرتے ہیں، وہ مختلف نتیجوں پر پہنچ سکتے ہیں. بس اس میں ہم بالکل اوپن ہیں کہ اگر آپ ہماری کسی بات سے اگری نہ کریں تو اس بارے میں سوال ضرور پوچھیں. اگر اس بارے میں آپ کی اپنی کوئی تحقیق ہے تو اس سے ہمیں بھی آشنا کیجئے. اور اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کے مطابق ایک لائحہ عمل تیار کیجئے. وہ موضوع جس پہ میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے فیمینزم کا ماڈل. اس وقت پوری دنیا میں فیمینزم کو بہت زور و شور سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. فیمینزم جسٹ لائک ڈیموکریسی ہیز ڈفرنٹ میننگز. مختلف معاشروں میں، مختلف جگہوں پر فیمینزم کو مختلف طریقے سے سمجھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ڈیموکریسی کے مختلف علاقوں میں پوری دنیا میں مختلف مطلب ہیں. حتیٰ خود امریکہ میں، کہ جو کہ ڈیموکریسی کا ہب ہے، ڈیموکریسی ایز اے پولیٹیکل سسٹم امریکہ کی میراث ہے، لیکن خود امریکہ میں مختلف متفکر اور مختلف صاحب رائے لوگ ڈیموکریسی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کرتے ہیں. بس اسی طرح سے فیمینزم کو پاکستان میں بھی جو متعارف کروایا گیا اس پر ایک پاکستانیت کا رنگ چڑھایا گیا. وہ قوتیں وہ طاقتیں جو ہمارے معاشرے میں اپنے فلسفے کو رائج کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے معاشروں کو پہلے سٹڈی کیا, ہماری سٹرنگس اور ہماری ویکنسز کو سٹڈی کیا. ان سٹرنگس اور ویکنسز کو سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے فلسفے کو ٹویک کیا, اس کو ٹیلر کیا, اس کو چینج کیا. جیسے ہم ایک درزی کے پاس جاتے ہیں, اگر دو دوست بھی جائیں تو وہ دونوں اپنا اپنا سائز درزی کو دیتے ہیں کہ اس کے حساب سے وہ اس کے کپڑے سٹچ کر سکے. اسی طرح سے مختلف معاشرے ان کے اندر ان فلاسفیز کا کہ جو ویسٹرن فلاسفیز ہیں اس کی صلاحیت کے مختلف طریقہ کار موجود ہیں, اور اس کے اوپر آپ مطمئن رہیں کہ غرب نے بہت کام کیا, ویسٹ نے بہت کام کیا. سوشل سائنسز پہ ویسٹ نے بہت زیادہ دقت کی, اپنے ریسورسز لگائے, اپنے سکلڈ لوگوں کو اس کام میں ڈالا, اپنے انٹیلیجنٹ لوگوں کو اس کام میں ڈالا. نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں وہ اس سے, کیوں یہ حرکت کرتے ہیں کہ اپنے فلسفے کو پوری دنیا میں رائج کریں. نتیجہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر تسلط چاہتے ہیں, آپ کے اوپر کنٹرول چاہتے ہیں. کنٹرول دو طرح کا ہوتا ہے, بالکل میکرو لیول پہ, ہائی لیول پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دو طرح کا کنٹرول ہوتا ہے, ایک فزیکل کنٹرول ہوتا ہے یعنی انسان کے جسم کے اوپر کنٹرول, دوسرا سائیکولوجیکل کنٹرول ہوتا ہے یعنی انسان کے ذہن پر کنٹرول, انسان کے تفکر پر کنٹرول, انسان کی ڈیسیژن میکنگ پر کنٹرول. یہ کنٹرول دو لیولز میں ہوتا ہے, ٹائپس ہم نے آپ کو دو بتائیں, اسی طرح سے دو لیولز میں ہوتا ہے. ایک لیول کنٹرول کا ہے فردی لیول, انڈیویجول لیول, اور ایک دوسرا لیول کنٹرول کا ہے سوسائٹل لیول یا اجتماعی لیول. غرب یا اسلام دشمن قوتیں وہ ان دونوں لیولز پر آپ پر کنٹرول چاہتے ہیں, لیکن اس زمانے میں فزیکل کنٹرول سے زیادہ ان کے لیے جو مہم ہے وہ آپ کے ذہن پر کنٹرول ہے, آپ کی فکر پر کنٹرول ہے, آپ کے تفکر پر کنٹرول ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ پر کنٹرول ہے, اور چاہتے یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کے اوپر ان کا کنٹرول نافذ ہو جائے, جس کے نتیجے میں وہ آپ کے کلچر کو کنٹرول کریں, وہ آپ کے تمدن کو کنٹرول کریں. کلچر اور سویلائزیشن دو ڈفرینٹ چیزیں, اس کے ڈیٹیلز میں ہم اس وقت نہیں جائیں گے, لیکن وہ چاہتے ہیں آپ کے کلچر پر کنٹرول ہو, آپ کے سویلائزیشن پر کنٹرول ہو. اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مردوں پر بھی کام کرنا شروع کیا اور عورتوں پر بھی کام کرنا شروع کیا, کیونکہ ایک معاشرے میں معمولاً صرف یہ دو جینڈرز ہی پائی جاتی ہیں, پریڈومیننٹلی یہ دو جینڈرز ہوتی ہیں, ان سے مل کے معاشرہ بنتا ہے, یعنی ایک مرد اور ایک خاتون. انہوں نے ان دونوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا, اور کام کیا ہے کہ ان کے ذہنوں کو تسخیر کرنا ہے, ان کے ذہنوں کو کونکر کرنا ہے, ان کے ذہنوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے آنا ہے. یہ ہدف تھا. فائدہ اس سے یہ ہوگا, اگر وہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کر لیں گے تو فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ آپ کا ہر ایکشن اینڈ آپ کا ہر ان ایکشن یعنی اپوزٹ آف ایکشن, آپ کا حرکت کرنا یا آپ کا حرکت نہ کرنا, ان دونوں کا فائدہ ان کو ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں تک کلیئر ہوگی بات آپ سب کو؟ اگر سب کو کلیئر ہے تو مل کر درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو یہ جو آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لا محالہ کوئی بھی انسان غلامی کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے. بالخصوص اسلام ہمیں حریت کا پیغام دیتا ہے, فریڈم کا پیغام دیتا ہے, آزادی کا پیغام دیتا ہے. لیکن کون سی آزادی؟ آیا ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کی دی ہوئی آزادی یا رسول انبیاء اور پیغمبران اور امامان کی دی ہوئی آزادی؟ ان دونوں آزادیوں میں بہت فرق ہے. پیغمبران انسان کی روح کو آزاد کرنے کے لیے آتے ہیں. جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان کی کوشش یہ رہی, اور شہید مطہری نے اس فلسفے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ایک ریزن کہ جس کی وجہ سے انبیاء کا مشن اور انبیاء کی موومنٹ وہ ڈیفیکلٹ تھی وین اٹ از کمپیئر ٹو دا تواغیت اینڈ دا ظالمین آف دیئر ٹائم. مثلا حضرت موسیٰ کی موومنٹ اور ان کی کوششیں مشکل تھیں فرعون کے مقابلے میں. فرعون بہت سارے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا, اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کنٹرول میں کتنے لوگ تھے؟ بہت کم. اسی طرح حضرت عیسیٰ, اسی طرح حضرت ختمی مرتبت. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جو سکسیس, جو ظاہری سکسیس ہے وہ ہمیں کم, اور ان کے دشمنوں کی ظاہری سکسیس زیادہ اس لیے نظر آتی ہے کہ انبیاء کا کام بہت مشکل تھا. اور وہ کام کیا تھا؟ وہ یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کی عقلوں کو رشد دینے کی کوشش کرتے تھے. انبیاء کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کی عقل وہ میچور ہو جائے, ان کی عقل وہ سفر کرے خداوند متعال کی طرف کہ جس سفر کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے. جبکہ انبیاء کے دشمن کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے تھے, وہ لوگوں کی ویکنیسز کا فائدہ اٹھاتے تھے. ان کا کام کمپیریٹیولی بہت آسان تھا, کیونکہ کسی کی بھی کمزوری کا, کسی کی بھی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کے اور کمزوریوں کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں, اکثر نیشنل لیول پہ اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان کی کمزوری, مالی کمزوری, اس کا فائدہ دیکھیے کون کون اٹھاتا ہے. اس کا فائدہ امریکہ بھی اٹھاتا ہے, اس کا فائدہ سعودی عرب بھی اٹھاتا ہے, اس کا فائدہ برٹن بھی اٹھاتا ہے, یورپ بھی اٹھاتا ہے, ہر دوسرا ملک, ہر عرب ملک اس کا کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. بس کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا انبیاء اور آئمہ کا شیوا نہیں تھا. انبیاء اور آئمہ کا شیوا تھا لوگوں کو آزاد کرنا, فکری طور پہ آزاد کرنا, روحانی طور پہ آزاد کرنا, معنوی طور پہ آزاد کرنا. اور یہ جو ان کا سفر ہے خداوند متعال کی طرف, اپنے ہدف کی طرف, اس کو آسان سے آسان تر بنانا. جب ہم انبیاء کے اس ہدف کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہمارے لیے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے, اور اس نقطے پر آپ خصوصی توجہ کریے گا. انبیاء کا مشن ہم نے آپ سے کیا کہا کہ وہ لوگوں کا یہ سفر, یہ مانویہ روحانی سفر جو خداوند متعال کی طرف ہے, اس کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش تھی. ہمارے پاس حکومت اسلامی اور نظام اسلامی کا بھی عیناً یہی فلسفہ ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے ایک موومنٹ لانچ کی, اس موومنٹ کے لیڈرز کس کو بنایا؟ انبیاء کو. انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہوا حضرت ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, تو وہیں سے یہ سلسلہ کنٹینیو کیا کنہوں نے؟ آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے, جانشینان پیغمبران نے. انہوں نے جب یہ سفر کنٹینیو کیا تو اسی ہدف کے تحت کنٹینیو کیا کہ لوگوں کا, جمعیت کا, معاشرے کا یہ سفر جو خداوند متعال کی طرف ہے, اس کو آسان سے آسان تر بنائے. اور اسی کی تگ و دو میں ان سب نے حکومت اسلامی اور نظام اسلامی بنانے کی کوشش کی, جس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام صلوات پڑھے محمد والے. پچیس سال کی اذیت کے بعد ایک حد تک اس مشن میں کامیاب ہوئے. امت مسلمہ کی جفا کہ ایک معصوم امام کو 25 سال انتظار کرنا پڑا کہ یہ حق پلٹ کے اس کے پاس آئے. کیا حق کہ جس میں لوگوں کی اپنی بھلائی تھی. دیکھیے ہمارے پاس خلافت اور امامت اور ولایت ان نظاموں میں حاکم کی زندگی سخت ہو جاتی ہے. یہ ڈیموکریسی کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس پاور آ گئی اس کے پاس اب بڑی گاڑیاں آ جائیں گی, اس کے پاس بڑے گھر آ جائیں گے, اس کی زندگی میں عیاشی عیش و عشرت وہ بڑھ جائے گی. حاکم اسلامی کی زندگی سخت سے سخت تر ہو جاتی ہے جب حکومت کا قیام ہو جائے. بس یہ جو پوری کوشش تھی آئمہ کی وہ لوگوں کی بہتری کے لیے تھی, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جن کی بہتری کے لیے آئمہ کا دل پگھلتا تھا, آئمہ ان کی بہتری چاہتے تھے, ان لوگوں کو اپنی بہتری نہیں چاہیے تھی. ان لوگوں نے اس ظلم پر خاموشی اختیار کی, بس امام تک ان کا حق نہیں پہنچا اور لوگ فلاح تک نہیں پہنچ پائے. اب اسی پکچر کو جو آپ کے ذہن میں بن گئی ہے اس کو فاسٹ فارورڈ کیجئے. 1979 میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے ذیل میں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کس چیز میں وارث ہوتے ہیں؟ پراپرٹی میں وارث نہیں ہوتے, اس مشن میں وارث ہوتے ہیں. امام خمینی نے عمل کیا کس چیز پر؟ اس چیز پر جو ہماری کتابوں میں موجود تھی. ہماری کتابوں میں حکومت اسلامی اور نظام اسلامی کا فلسفہ موجود تھا, لیکن کتابوں سے بک شیلف میں, بک شیلف سے پھر کتابوں میں, کتابوں سے پھر بک شیلف میں, بک شیلف سے پھر ذہنوں میں, ذہنوں سے قلب میں, قلب سے پھر کتابوں میں, کتابوں سے پھر بک شیلف میں, اور لائبریریز کی زینت بنا ہوا تھا یہ ماڈل. امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یہ ماڈل جامع میں یعنی معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جائے. جس طرح ہم جو بھی حدیث یا آیت پڑھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ ہمارے پاس جو احادیث اور روایات جن کا تعلق ہم سے ہے, جو قرآن میں موجود ہیں یا احادیث کی کتب میں موجود ہیں, آپ کے خیال میں ان پر عمل ہونا چاہیے یا ان کو صرف پڑھا جانا چاہیے اور یہ کتابوں کی زینت رہنا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے. کوئی ایسا ہے آپ میں سے جو یہ کہے کہ جو احکامات خداوند متعال نے دیے ہیں بشریت کے لیے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے, ان ماڈلز کو امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی آپ میں سے ایسا ایک بھی شخص ہے تو بتائے. نہیں ہے. بس خود یہ جو انبیاء اور آئمہ کا مشن تھا, سب سے امپورٹنٹ کام تھا, جس کے اوپر سید الشہداء علیہ السلام تو السلام جیسی شخصیت اور اہل بیت نے درود پڑھنے کے انہوں نے مل کر قربانیاں دیں. حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, حضرت علی اصغر, اہل بیت کی مستورات کے پردے, ان کے حجاب, یہ سب کچھ دیا. کس چیز کے لیے؟ اسی موومنٹ کے لیے. تو ہم کیسے اس چیز کو فراموش کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کا مشن یہ تھا اور ہے؟ اس کی ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زمانے کی حجت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام, جب امام نے تشریف لانا ہے تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ امام کیا کریں گے؟ یملا الارض, کہ زندگی زمین کو بھر دیں گے. کس چیز سے؟ عدل اور انصاف سے. بالکل اسی طرح جیسے زمین بھری ہوگی کس سے؟ ظلم اور جور سے. بس آخری امام نے بھی وہ کام کرنا ہے, پہلے امام نے بھی وہ کام کیا, اس سے پیچھے انبیاء نے بھی وہ کام کیا, ہم بیچ میں کس طرح سے استثناء قرار پا سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ظاہر ہے کہ وہی کام کرنا ہے. بس دعوت فکر یہ ہے جو آپ کو آج کا پیغام دینا ہے. ہم فیمنزم کی ڈیٹیلز میں جانا چاہتے تھے لیکن شاید آپ کے اگر کوئی کوشچنز ہوئے تو اس کے ضمن میں ہم کوشش کریں گے, لیکن یہ مطلب شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کا ہمارا جو آپ کے لیے پیغام ہے, فکر ہے, وہ یہ کہ آپ بے عنوان ایک پاکستانی شیعہ مسلمان کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکار ہیں, اہل بیت کی مستورات کی کنیزیں ہیں, آپ کی زندگی کا گول اور آپ کی زندگی کا ہدف وہ اس سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے سونر اور لیٹر. یہ سونر اور لیٹر ہم نے اس لیے کہا کہ حتیٰ معصوم امام کو 25 سال انتظار کرنا پڑ گیا. ایک معصوم امام 1250 سال سے انتظار کر رہا ہے. خود اگر آپ انقلاب اسلامی ایران کی مثال اٹھائیے تو 2500 سالہ 2500 ایئرز کی وہاں پر شہنشاہیت رہی, جبکہ میجورٹی اہل بیت کے ماننے والے تھے. اس پورے دورانیے کے اندر علماء نے اپنے وظیفے کو انجام دیا اور امت نے اپنے وظیفے کو انجام دیا, حوزہ علمیہ نے اپنے وظیفے کو انجام دیا, مساجد نے اپنے وظیفے کو انجام دیا. جب خداوند متعال نے یہ دیکھا کہ اس امت, ان لوگوں کے پاس وہ جذبہ بھی ہے اور ان کی آمادگی بھی ہے, تیاری بھی ہے, کس چیز کے لیے؟ اس نظام کے قیام کے لیے, اس ولایت کے نظام کے قیام کے لیے, تو خداوند متعال نے پوری امت پر احسان کرتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت تیار کی اور اس کو لوگوں کے درمیان بھیج دیا. بس یہاں سے ہمیں خداوند متعال کی ایک سنت ملتی ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اگر امتیں اپنا وظیفہ انجام دے لیں, امتیں اگر تیار ہو جائیں, مبلغین اگر تیار ہو جائیں, جوانان اگر تیار ہو جائیں, مرد حضرات تیار ہو جائیں, مستورات تیار ہو جائیں, بچے تیار ہو جائیں, یعنی آپ کا معاشرہ کلی طور پر آئیڈیالوجیکلی تیار ہو جائے کہ ایک نظام جو کہ خدا کا عادلانہ نظام ہو وہ زمین پر قائم ہو, تو خداوند متعال اس حجت کے تمام ہونے پہ اس کی سنت الہی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بھیج دیتا ہے جو یہ کام کر دے. ایران کے لیول پر ہمارے پاس یہ کام ایک چھوٹے حدود عربہ میں ہوا, وہاں پر نظام اسلامی اور حکومت اسلامی قائم ہو گئی. لیکن آپ امیجن کیجئے کہ اگر یہ کام پوری امت اسلامیہ, پوری امت مسلمہ کے لیول پر ہو جائے تو کیا اسی سنت کے تحت خداوند متعال اس زمانے کی معصوم حجت, اس زمانے کی وہ آرزو کے جو مستضعفین کی آرزو ہے اس کو نہیں بھیجے گا؟ حتماً بھیجے گا, لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں. ہر چیز کے لیے پری ریکوزٹس ہیں. آپ نیکسٹ کلاس میں تب تک نہیں جاتے جب تک آپ اس کلاس کے ایگزامس میں کلیئر نہ کر لیں. جب آپ اس کلاس کے ایگزامس کلیئر کرتے ہیں نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں, نیکسٹ کلاس کے ایگزامس کلیئر کرتے ہیں اس سے نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں. قرآن حفظ میں بھی ایسے ہے, آپ نے ایک سپارہ اگر حفظ کیا تو آپ کو دوسرا سپارہ حفظ کرنے کی اجازت ملتی ہے. احادیث کے حفظ کرنے میں بھی ایسے ہے. جملہ یہ کہ ہر دنیا کا کام اسی فارمولے پہ چلتا ہے کہ اگر اس کی شرائط پوری ہو جائیں, اس کے پری ریکوزٹس پورے ہو جائیں تو نیکسٹ لیول پہ انسان پہنچ جاتا ہے, ایک معاشرہ پہنچ جاتا ہے. بس ہماری جو آج کی آپ کو دعوت فکر ہے کہ اپنی عبادات میں, اپنے تفکر میں, اپنے خیالات میں, اپنی ابحاس میں, اپنی ڈسکشنز میں ان چیزوں کو حل کریں کہ ہمیں اس معاشرے کو اس تیاری تک لے جانے کے لیے کیا اقدام کرنا ہے, اور ہم کے جو اس پورے علاقے کی خاص خواتین ہیں جن کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اعتکاف میں آئیں, اپنے سکون کو, آرام کو چھوڑیں اور وہ خدا کی عبادت میں مشغول ہوں, جن کی ترجیحات میں خدا کی اطاعت ہے, خدا کی عبادت ہے, ان لوگوں کا کردار کیا بنتا ہے؟ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس خواص ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس عوام ہوتے ہیں. یہ دو الگ الگ لیولز ہیں. خواص اگر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانا چاہوں تو خواص وہ ہیں کہ جن کا اپنے معاشرے میں کسی قسم کا کوئی فٹ پرنٹ ہوتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے. اور عوام کون ہے؟ کہ جو معاشرے کے اوپر جو بھی فٹ پرنٹ ہو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی وہ جو فٹ پرنٹ اور اس نقش کو ایجاد کر رہے اس کو خواص کہتے ہیں. خاص کی جمع خواص، اسپیشل، ایلیٹ. اور وہ جو اس اثر کو قبول کریں اس کو ہم عوام کہتے ہیں. میری امید یہ ہے کہ آپ سب بہنیں یہاں پر خواص کے عنوان سے موجود ہیں. بس خواص کا کردار بھی خواص والا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر آپ کا نقش بھی خواص والا ہونا چاہیے، امام کی ظہور کی تیاری کے لیے آپ کی آمادگی بھی خواص والی ہونی چاہیے، آپ کی قربانی بھی خواص والی ہونی چاہیے. اگر آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے آپ یقین رکھیں کہ آپ کے ارد گرد اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر اگر 50 کے اراؤنڈ یا اس سے کچھ زیادہ اگر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اگر ان کا اثر معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس شہر کی، اگر نہ کہوں پوری امت کی، اس شہر کی تقدیر بدل سکتی ہیں اگر ہمت کریں. رہبر معظم کی بہت ساری اس بارے میں فرامین ہیں کہ جہاں پر انہوں نے خواتین کے اور مستورات کے رول پر بات کی، اس میں سے بہت سارا کانٹینٹ میرے پاس موجود بھی ہے لیکن ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کافی رات بھی ہو چکی ہے، میں بھی ایک جگہ اور پروگرام میں مصروف تھا، وہاں سے 11 بجے فارغ ہوا، یہاں پر آئے اسٹریٹ، اور آپ کو بھی ظاہر آرام کرنا ہے، اپنی عبادات کرنی ہے. لیکن انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے کبھی موقع دیا تو رہبر معظم کی نگاہ کیا ہے، حضرت آیت اللہ خامنائی کی نگاہ کیا ہے خواتین کے بارے میں، وہ عورت کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ عورت کے اوپر خود بہت سارے فلاسفرز نے مختلف آراء پیش کی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی عورت، اس قسم کے آپ کے پاس فلسفے موجود ہیں دنیا میں. لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب میں عورت کا شرف، عورت کی حرمت وہ بہت بلند ہے، وہ بہت عظیم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے شہید مطہری کی، اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں. اگر آپ نے مطالعہ ابھی تک نہیں کیا تو میں آپ کی مینجمنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ ان کے اوپر آپ کے ڈسکشن سیشنز رکھوائیں. آپ خواہران خود سے بیٹھ کے، عالم آپ کے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مطالب کو سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک مومنہ کا کتنا کلیدی کردار ہے. آپ اس شہر کی تقدیر بدل سکتی ہیں، اس علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہیں. ان عرائض کے ساتھ میں مزاحم ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کا بہت وقت لیا، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر کوئی سوال ہو نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں کسی ایک بھی کام کو کرنے کے لیے، جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز موجود ہوتی ہیں. پروجیکٹ مینیجرز، اگر آپ میں سے کوئی ہے جو پروجیکٹ مینیجر کا کام کر رہے ہوں یا جنہوں نے پڑھائی کی ہو یا جنہوں نے MBA کیا ہو یا اس طرح سے کوئی، اگر ہے تو وہ اس بات کو آسانی سے سمجھیں گے. ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایک میتھڈالوجی ہے واٹر فال میتھڈ، ایک آپ کے پاس میتھڈالوجی ہے ایجائل ڈیولپمنٹ. ڈفرینٹ میتھڈالوجیز موجود ہوتی ہیں ایک ہی کام کرنے کے لیے. اسی طرح سے معاشرہ کلی طور پہ ایک پروجیکٹ ہے، معاشرے کو چلانے کے لیے بھی مختلف اسٹریٹجیز اور معاشرے کو چلانے کے لیے بھی مختلف میتھڈالوجیز موجود ہوتی ہیں. یہ میتھڈالوجیز ماڈرن ورلڈ میں کون دیتا ہے؟ یہ جو لوگ دیتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے تھنک ٹینکس یا سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس. ان میتھڈالوجیز کے اندر کیا بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے، ہمارے پاس ایک ایشو ایٹ ہینڈ ہے، اس ایشو کو سالو کرنا ہے، ہمیں ایکس وائی زی کنکلوژن چاہیے ہے، اس ایشو کو اس کنکلوژن تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا پروسیسز درکار ہیں، What type of processes do we stand in need of? ان پروسیسز کے ذریعے ایک معاشرے کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچایا جاتا ہے اور پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی پہ پہنچایا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہیومن ڈیولپمنٹ فیزز ہیں, اگر آپ اس میں انسانیت کا رشد اور انسانیت جہاں آج کھڑی ہے کن فیزز سے گزری ہے اس کو اگر اسٹڈی کریں, تو آپ کے پاس ایک اسٹون ایج تھی, اسٹون ایج جس میں پتھروں سے چنگاریاں نکال کے آگ بنائی جاتی تھی. اس کے آگے برونز ایج آئی, اس کے آگے چلتے چلتے آپ کے پاس سٹیم ایج آئی, الیکٹرک ایج آئی, آپ کے پاس چلتے چلتے ٹیکنالوجی کی ایج آئی, نیوکلیئر ایج آئی, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری جو ڈفرینٹ ایجز آپ کے پاس آئیں, اس میں انسانیت نے رشد کیا, فکری حوالے سے رشد کیا. ڈفرینٹ ماڈلس ڈفرینٹ معاشروں پہ حاکم کیے گئے, ان ماڈلس کے ذریعے معاشروں کو چلانے کی کوشش کی گئی. ان میں سے ایک ماڈل ہے سوشلزم, آپ نے نام سنا ہوگا. ایک ماڈل ہے مارکسزم, کارل مارکس نے جو ماڈل دیا تھا, سوشل سائنسز کا انجینئر تھا, سوشل سائنسز کا ایکسپرٹ تھا, اس نے ماڈل دیا. اسی طرح سے آپ کے پاس لبرلزم ایک ماڈل ہے, لبرلزم ایک ماڈل ہے. آپ کے پاس سوشلزم, مارکسزم, لبرلزم, کمیونزم, یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں کس چیز کے لیے, معاشروں کو چلانے کے لیے. ان سارے ماڈلز کے اندر ایک کوشش کی جاتی ہے, وہ یہ کہ معاشرے کے ڈفرینٹ سیگمنٹس, بات زیادہ مشکل تو نہیں ہے ابھی تک, آپ سب ساتھ ہیں, کیونکہ انٹروڈکشن یہ کروایا کہ اگر آپ لوگ یونیورسٹی گوئنگ ہیں تو آپ لوگ ان چیزوں سے کسی حد تک آشنا ہے. ان سارے ماڈلز کے اندر ایک جو چیز کی جاتی ہے اور کنسسٹنٹ ہے اکراس دی بورڈ ان ٹرمز آف اس کی اپنے جو خد و خال ہیں, اس کی جو اپنا نامن کلیچر ہے, وہ یہ کہ معاشرے کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے لیے آپ پیکیجز آفر کرتے ہیں. جس طرح آپ کے موبائل کے پیکیجز ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے معاشرے کے پیکیجز بنائے جاتے ہیں. مثلا معاشرے میں اکنامک پیکیج کیا ہوگا, اکنامک ماڈل کیا ہوگا. اب اگر ایک آئیڈیالوجی ہے سوشلزم, وہ کہے گی ہم فلان اکنامک ماڈل میں بلیو کرتے ہیں, ہمارا اکنامک ماڈل معاشرے کو چلانے کے لیے یہ ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں کیپیٹلزم کو, جو کہ لبرلزم اور لبرل ڈیموکریسی کے اندر ایک سب سیٹ ہے, تو یہ کہتا ہے کیپیٹلزم از آر اکنامک ماڈل, ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کی اقتصاد اس ماڈل کی بنیاد پہ چلے گی. اسی طرح سے معاشرے کے ڈفرینٹ سیگمنٹس جس میں بچے, بچیاں, عورتیں, مرد, بزرگ, یہ سارے سیگمنٹس آتے ہیں, ان کے لیے الگ الگ پیکیجز دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, آپ نے جملہ بہت دفعہ سنا ہوگا اپنی زندگی میں. اس کی ایک خاص آؤٹ لک ہے خواتین کو لے کے, مستورات کو لے کے, عورتوں کو لے کے, جس کے اندر اسلام ڈیفائن کرتا ہے کہ عورت کی خلقت مرد سے مختلف ہے یا نہیں, خلقت سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر عورت کا ہدف دوسری ایکسٹریم, کہ اس کا جو سفر ہے اس کا ہدف, اس کا گول وہ کیا ہے. اسی طرح سے اسلام یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ عورت کا ایک بیٹی کے عنوان سے کیا کردار ہے, کیا رول ہے. اسی طرح اسلام ڈیفائن کرتا ہے کہ عورت کا ایک بیوی کے عنوان سے کیا رول ہے, پھر ایک ماں کے عنوان سے کیا رول ہے, پھر حتیٰ ایک دادی یا نانی کے عنوان سے کیا رول ہے. یہ اس کے انڈیویجول رولز ہو گئے. پھر سوسائٹی کے لیول پہ اس کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اسلام ڈیفائن کرتا چلا گیا. اسی طرح سے لبرلزم نے بھی ان چیزوں کو ڈیفائن کیا. ان کے لبرلزم کے عورت کے ماڈل کو, جو انہوں نے عورت کے لیے ڈیفائن کیا اور مطرح کیا, اس کو فیمنزم کہا جاتا ہے. اس کے اندر عورت کی خلقت سے لے کے, عورت کے مقصد سے لے کے, عورت کے اسٹریٹجی سے لے کے, عورت کے رول سے لے کے, سوشل رول, انڈیویجول رول, فیملی رول, ان سارے رولز کو ڈیفائن کیا. بس یہ جو ویسٹرن لبرلزم نے ڈیفائن کیا ہے, اس کو جو انہوں نے عنوان دیا ہے, وہ دیا ہے فیمنزم کا. جو غرب نے عورت کی تعریف کی ہے اور عورت کے اہداف بیان کیے ہیں, اس کا ٹائٹل انہوں نے کیا دیا ہے؟ فیمنزم. تو یہ ایک اجمالی انٹروڈکشن ہے فیمنزم کا. فیمنزم کی مختلف ویوز چل چکی ہیں اس وقت دنیا میں. آئی تھنک تھرڈ ویو اس وقت فیمنزم کی وہ چل چکی ہے. ڈفرینٹ جو ویوز چلی ہیں فیمنزم کی, اس کے ڈفرینٹ تھنک ٹینکس تھے, اس کے پیچھے ڈفرینٹ سوشل انجینئرز تھے. اگر آپ اس وقت حتیٰ جا کے ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں گے تو یہ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے. آپ کو ان کے نام بھی پتہ لگیں گے, آپ کو ان کے افکار بھی پتہ لگیں گے, کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک وہ موجود تھے وہ بھی پتہ لگے گا. یہ سب چیزیں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی, اویلیبل ہے. آپ ان کے افکار پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ ادوار میں خاتون کو کس طرح سے مختلف رولز میں سیٹ کرنے کی اور فٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ درود پڑھیں محمد والے محمد پر, رینیسانس پیریڈ کا آپ کو پتہ ہے, جب اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن آیا. سنا آپ نے اس بارے میں کچھ تھوڑا تھوڑا. انڈسٹریل ریولیوشن جب آیا ویسٹ میں تو ان کو ورک فورس کی ضرورت تھی اور چیپ لیبر کی ضرورت تھی کہ سستے میں ان کے کام ہو جائیں. اس وقت تک امریکہ میں شاید یہ 19th سینچری کی بات ہے, میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹس بتا سکتا ہوں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یعنی شاید 100 سال بھی نہ ہوئے ہو اس بات کو. امریکہ کے اندر عورتوں کو وائٹ امریکنز اپنی عورتوں کو باہر جاتے ہوئے کیج میں بند کر کے جاتے تھے, پنجرے میں بند کر کے جاتے تھے امریکہ میں. یعنی گھر کے اندر پنجرا رکھا ہوتا تھا, جیسا بھی ایک ایریا بنا ہوا ہے نا, ایک ایریا بنا دیا اور اس کو پنجرا بنا دیا, پراپر جالی ہے اس کے ساتھ, اس کے ساتھ لاک ہے. عورت کو اس پنجرے میں لاک کر کے جایا جاتا تھا اور خود کہاں جاتے تھے؟ گھر کو لاک کر کے کھیتی باڑی کرنے کے لیے. کھیتی باڑی کر کے جب آتے تھے فارمرز, یہ واپس آتے تھے گھروں کو تو عورت کو اپنی کھولتے تھے اور وہ گھر میں موجود رہتی تھی. تو امریکہ میں جو کنزرویٹیوز تھے وہ یہ کام کر رہے تھے ناٹ ٹو لانگ اگو. اب مشکل کیا ہوا؟ انڈسٹریل ریولیوشن آیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈسٹریل بوم چاہیے, انڈسٹریل بوم کے لیے ورک فورس چاہیے, اور ورک فورس میں بھی ہمیں چیپ ورک فورس چاہیے جو کہ محنت بھی زیادہ کرے. تو ان کے سوشل انجینئرز نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو آپ ضائع کر رہے ہیں نا عورتوں کو جو گھر پہ بیٹھی ہیں, ان کو میدان میں لے کے آئیں. نمبر ایک یہ کہ یہ سستے میں کام کریں گی, دوسرا یہ کہ ان کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ بڑی محنت سے کام کریں گی. بندے جو ہے وہ اکثر اسی میں ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو موقع ملے کہ وہ کام کم کر لے اپنا کسی طرح سے. لیکن عورتیں معمولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ ڈیٹیل اورینٹیڈ ہوتی ہیں, محنتی ہوتی ہیں, لگن سے ایک چیز کو کرتی ہیں. حتیٰ اسکولس کالجز یونیورسٹیز میں بھی ابھی یہی ہے, اور اسی لیے پھر پوزیشنز بھی لڑکیوں کی آ جاتی ہیں, لڑکے پریشان ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جابز بھی پھر لڑکیوں کو مل جاتی ہیں اور لڑکے بے روزگار رہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب لڑکی کو بے روزگار کے ساتھ تو شادی نہیں کرنی, تو اب اس کی شادی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک سائیکل ہے, ویشس سائیکل ہے. انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا اپنی ضرورت کے تحت. ایک ان کا یہ ضرورت تھی کہ ان کو چیپ ورک فورس چاہیے تھی کہ جو محنتی ہو, اور دوسری ان کی مجبوری یا ان کی ضرورت اپنی شہوت اور اپنی جنسی خواہشات تھی. ان کو خواتین تک ایزی ایکسس چاہیے تھی. یہ چاہتے تھے کہ خواتین ان کے لیے اویلیبل ہوں, اور وہ جب ظاہر ہے خاتون گھر میں ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے, اپنے باپ کے گھر میں ہے, تو ایزی ایکسس تو نہیں ہے کم از کم. اس ایکسس کو ایزی بنانے کے لیے یہ دوسرا ان کا موٹیو تھا اس کام کے پیچھے کہ عورتوں کو باہر نکالا جائے. نعرہ انہوں نے کیا بلند کیا ہمیشہ کی طرح؟ آپ کو پتہ ہے ویسٹ نعرے بنانے میں بہت ایکسپرٹ ہے, کیونکہ اس کی وجہ بھی وہی ہے, کیونکہ انہوں نے سوشل سائنسز پہ کام کیا ہے, معاشروں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. نعرہ انہوں نے اٹھایا ویمن امپاورمنٹ کا. ایجنڈا کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایجنڈا ان کا پروف بھی ہوا بعد میں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا یعنی کچھ صرف معترض لوگ اعتراض اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہیں، یہ پروف بھی ہوا. اور اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں، جس میں امریکہ کے اندر بے شک وہ ریپ کے مسائل ہوں، بے شک وہ ابیوز کے مسائل ہوں، وہ بہت زیادہ اس کا ریٹ اوپر چلا گیا خواتین کی نسبت جو اس سے پہلے تھا. تو یہ چیز ثابت بھی ہوتی ہے. پھر خواتین کا جو پے گریڈ ہے وہ کم رکھا گیا، مردوں سے کم رکھا گیا، وہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چیپ لیبر چاہیے تھی ان کو. بس یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہی انہوں نے کیا، نعرہ بلند کیا ویمن امپاورمنٹ کا. اور پھر یہ ایک سلپری سلوپ تھی جس پہ انہوں نے اپنے معاشرے کی خواتین کو چلا دیا، کیونکہ جب امپاورمنٹ کا نعرہ بلند کیا تو اس کے ساتھ ہی اب ان خواتین کو یہ احساس دلوایا کہ تمہیں مینٹین رہنے کی ضرورت ہے، تمہیں جاب کرنی ہے، تم اگر فزیکلی مینٹین نہیں ہوگی، تم اگر میک اپ نہیں کرو گی، تم یہ چیزیں نہیں کرو گی، تمہیں جاب نہیں ملیں گی. اب وہاں سے ایک پورا نیا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں کنزیومرزم. کنزیومرزم کے نتیجے میں یہ خواتین اپنے بناؤ سنگھار کے اوپر اور اپنی مینٹیننس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں کہ جو شاید دسیوں مرد اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا شاید بیسیوں مرد خرچ نہیں کرتے. اب ہمارے سامنے کیا مشکل ہے؟ غرب نے چلیں یہ کیا اپنے معاشرے کے ساتھ، سو کیا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. اس وقت شاید انپریسیڈنٹڈلی مسلمان معاشروں کے اوپر غربی ثقافت کی یلغار ہے. جملے کو میں دوبارہ بولتا ہوں، اس وقت شاید انپریسیڈنٹڈلی یعنی شاید ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس لیول پر غربی فکر، غربی آئیڈیالوجی، غربی فلسفہ، مغرب کا چیزوں کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو، وہ مسلمان معاشروں پر اتنا حاوی ہو. تو ہم لا محالہ معاشرتی طور پر سوشلی وہیں پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے جہاں آج ویسٹ کھڑا ہے. اٹس اونلی دا میٹر آف ٹائم. 50 سال لگ جائیں گے، 100 سال لگ جائیں گے، 150 سال لگ جائے گا، 200 سال لگ جائے گا. قوموں کی زندگی میں 200 سال کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اور یہ جو سوشل پالیسیز اور پلانز اور اسٹریٹجیز جن کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں، یہ بنائی ہی 100-200 سال کے لیے جاتی ہیں. اس کے اہداف بھی 100-200 سال کے لیے معین کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اس کے مائل سٹونز، اس کے گولز، اس کی پروگریشن رپورٹس، یہ ساری چیزیں 100-100 سال کے اسپین کے اوپر ہوتی ہیں، یعنی انکریمنٹل بھی ہوتی ہیں، لیکن پورا جو پلان ہوتا ہے وہ 100-150-200 سال کا ہوتا ہے. اور اس کی بھی ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں، ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ٹوٹل 200 سال پرانا فینومینا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اور فائنلی آج یہ پھل دینا شروع ہو گیا ہے. حتیٰ مسلمان سرزمینوں پر جہاں پر اہل اسلام بستے ہیں وہاں پر یہ سیاسی نظام حاکم ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ مجھے ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کے اوپر کوئی آیت یا روایت دے دیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، مجھے آپ کوئی بھی دلیل دے دیں کہ جہاں پر انہوں نے ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا ہو، تو آپ نہیں دے پائیں گے. میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کا سیاسی نظام اس کا کیا نام ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اسلام کا سیاسی نظام، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ امامت بولیں گے، اگر آپ سنی ہیں تو آپ خلافت بولیں گے. اینڈ گیس واٹ، ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی از نن آف دا ٹو. شیعہ اور سنی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس چیز پر، خلافت پر اور امامت پر، لیکن دونوں زندگی کس نظام کے انڈر گزار رہے ہیں؟ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی. This is the sad state of affairs. اور اگر ان کا جو فیمنزم کا آئیڈیا ہے وہ ہمارے معاشرے میں صلاحیت کرتا ہے اور ہماری بہنیں وہ اس آئیڈیالوجی پر سائن اپ کر جاتی ہیں تو آپ مطمئن رہیے کہ ہمارا بھی سوشلی وہی حال ہوگا جو ویسٹ میں عورت کا ہوا. ویسٹ میں عورت کا کیا حال ہوا کہ ویسٹ عورت کو اس وقت ایک کموڈیٹی, ایک سیکشل آبجیکٹ کے عنوان سے دیکھتا ہے. کسی سرمایہ دار کو کوئی الیکٹرانکس یا کسی سرمایہ دار کو کوئی اور کموڈیٹی بیچنی ہے, اس کے ساتھ لا کے نیم برہنہ خاتون کو کھڑا کرتے ہیں. یہ عورت کی تذلیل ہے, یہ عورت کے شرف کے منافی ہے یہ بات. لیکن آج وہ معاشرہ وہاں پہنچ گیا اور اس معاشرے میں یہ چیز قابل قبول بھی ہے. یہ انڈیویجول لیول پہ, فیملی لیول پہ, ڈومیسٹک لیول پہ. امریکہ کا اور ویسٹ کا سوشل فیبرک, سوشل فیملی فیبرک کمپلیٹلی ڈسٹرب ہو چکا ہے. جس کو ہم یہاں پر اگر کچھ کسی کی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ جس کو ماں بہن پر اتر آتے ہیں, وہاں پر ماں بہن کی تمیز ختم ہو گئی ہے. یہاں پر جس چیز میں آج بھی گالم گلوچ میں بھی عیب فیل کیا جاتا ہے, وہاں پر یہ پریکٹیکل لیول پہ بھی اب عیب نہیں رہا. اور اس مطلب کو اس متبرک جگہ پر اس سے زیادہ نہیں کھولا جا سکتا. بھائی اور بہن کی حرمت پامال ہو چکی ہے اس معاشرے کے اندر. باپ اور بیٹی کی حرمت پامال ہو چکی ہے اس معاشرے کے اندر. وہ جو لائنز اسلام نے اور تمام ادیان نے ڈرا کی تھی وہ ڈائلیوٹ ہو چکی ہیں. ہسبینڈ اور وائفز کے ریلیشن شپس, اس کے اندر تجاوزات ہو چکے ہیں. یہاں تک وہ سوسائٹی پہنچ چکی ہے. بس ہمارے لیے جو کنسرننگ چیز ہے اور جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم ان کی آئیڈیالوجی پر چلیں گے, اگر ہم ان کی آئیڈیالوجی پر چلیں گے تو اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے آلریڈی آ چکے ہیں. بس ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں وہ ریزلٹس اپنے معاشرے کے لیے چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر ہمیں نہیں چاہیے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کا خواتین کے بارے میں اوپینین, نظر, خواتین کے رول کے بارے میں انفارمیشن ہمیں لینی ہے, سمجھنی ہے, اور جہاں پر انہوں نے غلطیاں کیں یا اپنے شیطانی ایجنڈے انہوں نے لاگو کیے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے معاشرے میں آئے. ہماری ایک مشکل, بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کلی طور پر ریاکشنری لوگ ہیں. جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے ہم جاگتے نہیں ہیں, اور وہ ہونے کے بھی کافی عرصے کے بعد جاگنا شروع ہوتے ہیں, اور جب تک جاگتے تو ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. ہمیں ٹائملی اقدام کرنا ہے, اور یہ توقع آپ لوگوں سے ہے. آپ جیسی بہنیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, قابل ہیں, فاضل ہیں, اور اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ان کے لیے معیار, ملاک اور سٹینڈرڈ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا مذہب اور ان کا دین ہے. آپ کا وظیفہ بنتا ہے. آپ ان بہنوں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ جو ابھی اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہیں کہ ہمیں حجاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہمیں دوپٹہ پہننا ہے یا نہیں پہننا. آپ کی توقع ان سے نہیں ہونی چاہیے, ہماری بھی ان سے توقع نہیں ہے. ہماری ان سے توقع صرف فی الحال اتنی ہے کہ وہ دوپٹہ پہن لیں, دوپٹہ پہن دیا تو حجاب پہن لیں. اس سے زیادہ ہم ان سے توقع نہیں رکھتے. لیکن آپ بہنیں جو ان مراحل سے گزر چکی ہیں, خداوند متعال نے آپ کے اوپر یہ لطف کیا کہ آپ ان مراحل سے گزر گئیں, اب آپ کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے. آپ کی نظر معاشرے پر ہونی چاہیے, آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے معاشرے کا. یہ فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے, اور دوسروں کو سمجھانا ضروری ہے, بالخصوص اس کے مضر اثرات. تو فیمنزم کے بارے میں میرا خیال ہے اتنی بات. اس وقت جو ہے وہ کافی ہے، اس پہ ایک لمبا سیمینار ہو سکتا ہے یعنی کچھ دنوں کا. فعلاً ہم چاہیں گے کہ جتنے ہم نے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ ان کو پروسیس کریں، اگر کوئی اور سوال ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ورنہ سیشن کو تمام کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسلام کا ورکنگ وومن کے بارے میں کیا اوپینین ہے، کیا نظر ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک فقہی رولنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ احکامات دینی. یہ جو فقہی رولنگ ہے اس میں آپ کو اپنے مرجع کو فالو کرنا ہوتا ہے، جو بھی آپ کے مرجع ہیں آپ کو ان کی رولنگ کو فالو کرنا ہے. فقہی رولنگ کے بعد ہمارے پاس ایک لیول ہے سوشیو پولیٹیکل، یعنی ہماری دو ایگزسٹنسز ہیں، ایک ایز این انڈیویجول اسٹینڈ الون پرسن، یعنی دنیا میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو میں اکیلا موجود ہوں، اور ایک دفعہ ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم ایک امت کا حصہ ہیں، یعنی ہماری ایک کلیکٹیو حیثیت ہے. ٹھیک ہے، بس ہماری یہ دو ایگزسٹنسز ہیں فزیکل ریال میں. اسپریچول ریام میں ہماری تھرڈ ایگزسٹنس ہے، جو کہ ہماری اسپریچول اور معنوی اور روحانی ایگزسٹنس ہے، جو ہماری روح کا سفر ہے، یعنی جس میں اس جسم کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جو سوشل اور پولیٹیکل ارینا ہے یہ ایک ڈیلیکیٹ اور ڈسکریشنری ارینا ہے. ڈسکریشنری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ حالات میں چینج ہوتا رہتا ہے. اس کی ڈسکریشن اکثر انسان کو خود دینی ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ تو نہیں کھیلتی، اگر دوستان کرکٹ کھیل رہے ہوں، اگر یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیلنا خود فقہی طور پر ایک جائز عمل ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت یوم القدس کا جلوس ہو رہا ہے تو فقہ ان کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ کرکٹ کا میچ چھوڑے اور یوم القدس کے جلوس پہ چلے جائیں. فقہ کے اندر آپ کو شاید بعید ہے کہ اس طرح کا کوئی فتویٰ ملے کسی بھی مرجع کی توضیح المسائل میں یا رسالے میں. اس کو اس تکلیف سے مراد رسپانسبلٹی، فارسی میں تکلیف رسپانسبلٹی وہ کہتے ہیں. اس کی اس رسپانسبلٹی کا اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ سوشیو پولیٹیکل لیول کی اویئرنیس سے. اور سوشیو پولیٹیکل لیول کی اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو حجت قرار پاتی ہے آج کے دور میں وہ ولی فقی ہیں. ولی فقی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں. سب مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. زمانے کے امام، معصوم امام، خدا کی حجت کی غیبت کے زمانے میں مسلمانوں کی، نہ صرف مومنین کی، جو رہنمائی ہے سوشیو پولیٹیکل ارینا میں وہ ذمہ داری ہے ولی فقی کی. تو ہم اپنی سوشل پولیٹیکل رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، اپنی فقہی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ سمجھیں. تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے عرف ہے، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں عرف کیا ہے. چوتھا مسئلہ آپ کی پرائیورٹیز کا تعین ہے اسلام میں، اور یہ مطلب اگر آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا پوری زندگی یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں. اسلام میں ایک مومن کی زندگی میں صرف دو طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں کہ اس کو اہم اور مہم میں سے ایک چیز چوز کرنی ہوتی ہے، یعنی امپورٹنٹ اور مور امپورٹنٹ. ایک مومن کی زندگی، ایک حقیقی مومن جس کو قرآن مومن کہے، جس کو اہل بیت مومن کہے، اس کی زندگی میں نہ حرام وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ مکروہ وہ بھی نہیں ہوتا، جائز اور مباح عمل میں بھی وہ مجبوری کے تحت ہی چیزیں انجام دے رہا ہوتا ہے. یا اس کی زندگی میں مستحبات ہوتے ہیں یا اس کی زندگی میں واجبات ہوتے ہیں. واجبات اپنی جگہ پر حفظ ہیں, وہ تو انجام دینے ہی دینے ہیں, وہ تو رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس رہ گیا مستحبات. اس مستحبات کا فیصلہ کرنا, اس میں کیا آپ کو ضرورت پڑتی ہے اہم اور مہم کی. یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں, امپورٹنٹ اینڈ مور امپورٹنٹ. ایک مومن یا مومنہ, اس کا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام مجھے جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلام میرے لیے کس چیز کو زیادہ امپورٹنٹ قرار دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں, کسی کنڈیشن میں جاب کرنا اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو باقی چیزوں سے, ممکن ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ اور کنڈیشنز میں جاب کے علاوہ جو اس کی رسپانسبلٹیز خدا متعال نے رکھی ہیں اسلام میں, وہ بجا لانا زیادہ امپورٹنٹ ہو, اور کسی سچویشن میں یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکے. بس یہ ڈسکریشنری کال ہے, اسلام مطلقاً اس کو حرام قرار نہیں دیتا, اور اسلام اس کو مطلقاً واجب بھی قرار نہیں دیتا. جو زیادہ اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسپیشلی ان کے لیے جو ورکنگ لیڈیز ہیں, وہ یہ کہ آیا اس کام کو کرنے میں کوئی ایسی ترجیحات جو خداوند متعال نے میرے لیے طے کی ہوئی ہوں وہ تو نگلیکٹ نہیں ہو رہی. کیونکہ دیکھیے ہر چیز کی اپرچونیٹی کاسٹ ہوتی ہے. اپرچونیٹی کاسٹ یہ ہے کہ میں ابھی یہاں پر ہوں تو مثلاً میں سو نہیں رہا, اگر میں سو رہا ہوں تو مثلاً میں لیکچر نہیں دے رہا, یہ آپ اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. ہر چیز کی اپرچونیٹی کاسٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اپرچونیٹی کاسٹ کیا ہے, جو بھی آپ کی جاب ہو جو آپ کنسیڈر کر رہی ہوں یا آلریڈی انجام دے رہی ہوں, اگر اس پہ کوئی ایسا الہی وظیفہ جو خداوند متعال نے, خدا کی حجت نے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے, ان لوگوں نے آپ کے لیے واجب کیا ہے اور ان کی توقع ہے آپ سے کہ آپ یہ کام انجام دیں گی, اور اس کے اوپر اگر آپ اپنی جاب کو ترجیح دے رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے واضح ہے کہ مشکل میں گرفتار ہو چکی ہیں. ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی ترجیحات کو اپنی ترجیحات کے اوپر, اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر فوقیت اور برتری دیتے ہیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں, یہ فرمایا تھا نا غدیر میں, جب سب نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ ہماری زندگیوں پر خود ہم سے زیادہ اولا ہیں, یعنی آپ کی اتھارٹی ہماری زندگی پہ, آپ کی ولایت, کیونکہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے والایا, آپ کی ولایت اس کی زیادہ اتھارٹی ہے ہمارے اپنے کنٹرول سے. تو رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی آج سے علی علیہ السلام کی بھی اتھارٹی وہی ہے تمہارے نفوس کے اوپر کہ جو میری ہے. تمہاری خواہشات نیچے, علی علیہ السلام کی خواہشات اوپر. بس اگر اسلام کسی ماں سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بچے کی تربیت اس طرح کرے کہ جس سے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بن سکے, اور وہ اپنی جاب کی خاطر اس وظیفے کو انجام نہیں دے رہی, تو اس کو سوچنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے. امید ہے کہ اس سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ یا فیمنسٹ ہیں یا بالکل اس سے دوسری ایکسٹریم پہ ہیں, معمولاً جو دیکھا جاتا ہے. اور فیمنزم کا ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ معنی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو سم تھنگ ماڈریٹ ہونا چاہیے, یعنی عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, درست ہے یہاں تک؟ سوال ان کا یہ تھا. دیکھیے افراط اور تفریط, یہ ورڈ آپ فیملیئر ہیں اس سے, افراط اور تفریط, یعنی ایکسٹریم ہونا کسی بھی چیز میں, یا اس ایکسٹریم پہ ہونا یا اس, جو اعتدال ہے اس کو چھوڑ کر. اور اعتدال کیا ہے, اعتدال کا معیار کیا ہے؟ اعتدال کا معیار خدا اور اس کا رسول, قرآن اور اہل بیت ہے. جو وہ کہہ دیں گے وہ اعتدال ہے, اس کے علاوہ سب افراط ہے یا تفریط ہے, ایکسٹریمزم ہے. اگر ہم, اور یہ اعتدال والا پوائنٹ بہت ضروری ہے پاکستان جیسے معاشرے میں سمجھنے کے لیے, کیونکہ اعتدال جو ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے یا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے پاکستان میں, اور یہ آرگیومنٹ کافی یوز ہوتا ہے کہ ہم اعتدال معتدل رہنا چاہتے ہیں. میں اس پہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اعتدال کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر میں یہاں سے اس بہن سے سٹارٹ ہوں آخری بہن تک چلے جائیں, اعتدال کو اگر ڈیفائن کرنا ہو کسی بھی ایک مورد میں, ان سب کی اپنی 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 نظریں ہوں گی, ان کی نظر میں کچھ اعتدال ہوگا, ان کی نظر میں کچھ اعتدال ہوگا, ان کی نظر میں کچھ اور اعتدال ہوگا, ان کی نظر میں کچھ اور اعتدال ہوگا. ہمارے پاس سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے اعتدال کا؟ کیونکہ اعتدال تو سب کو اچھا لگتا ہے نا, ٹھیک ہے. مثلا اس کی ایک آسان مثال دے دیتے ہیں تاکہ ہم فلسفے سے اپنے مطلب کے نزدیک آ جائیں. ایک خاتون اگر ایک ایسا ڈریس پہنتی ہے کہ جو فل سلیوز ہے اور اس کے نیچے پاؤں تک بھی اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لیکن اس نے اپنا سر کور نہیں کیا, اپنے بال کور نہیں کیے, آپ میں سے یا کسی بھی خاتون میں سے ایک خاتون کہے کہ یہ اعتدال ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک دوسری خاتون وہ کہے کہ میرے ٹخنوں تک تو کور ہے, پاؤں کور ہے میرے, لیکن میں فل سلیوز نہیں پہنوں گی, میں ہاف سلیوز پہنوں گی, میری نظر میں یہ اعتدال ہے. کہہ سکتی ہے نا, اس کے پاس حق ہے, جب پہلی کہہ سکتی ہے تو دوسری بھی کہہ سکتی ہے. تیسری خاتون یہ کہتی ہے کہ ہاف سلیوز نہیں, میں سلیو لیس پہنوں گی لیکن ٹخنوں تک کور ہوں گے میرے, پاؤں تک کور ہوگا, وہ کہتی ہے کہ میری نظر میں یہ اعتدال ہے. تینوں نے اپنی اپنی اعتدال کی ڈیفینیشن دی, ٹھیک ہے. چوتھی آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں مثلا یوں پہنوں گی لیکن میں گھٹنوں سے نیچے میرے جیسا شارٹس ہوتی ہے لڑکوں کی, میں مثلا وہ پہنوں گی, کپری پہنوں گی, یہ پہنوں گی, وہ پہنوں گی, ٹھیک ہے. وہ کہے گی یہ اعتدال ہے, میرے بازو بھی کورڈ ہے, وہ حجاب بھی پہنائے گی. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں کہ اعتدال کیا ہے ان سب کے درمیان, اگر آپ کو ایک جج بنا دیا جائے, آپ کو ایک قاضی بنا دیا جائے, آپ کیسے بھی حل کریں, آپ ان سب میں ایک پانچویں رائے ہوں گی, آپ کی ایک اپنی رائے ہوگی. بس ہمارے پاس خلاصتاً اس مطلب کا نتیجہ ہم کیا آپ کو دینا چاہ رہے ہیں, صرف ایک طریقہ ہے جس سے اعتدال ڈیفائن ہو سکتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کریں, درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور اعتدال کی ڈیفینیشن اور اس کے ہی حوالے سے مثال دے دوں, ایک خاتون ہے, ایک لڑکی ہے, ینگ لڑکی ہے, اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے, والد اس کے موجود ہیں ولی کے عنوان سے. اس نے کہا کہ میں شام کو 6 بجے تک باہر رہ سکتی ہوں, مجھے اجازت دیں. ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم 6 بجے تک باہر رہنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن آپ 6:30 نہیں ہو سکتے, 6:15 نہیں ہو سکتے, 6 بجے تک آپ کا کٹ آف پوائنٹ ہے. ان کی نظر میں اعتدال یہ تھا. ایک اور فیملی نے اجازت دی 9:00 تک لڑکی کو باہر رہنے کی, ان کی نظر میں اعتدال وہ تھا. کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں, سب اعتدال کے مدعی ہیں, سب اعتدال کے دعوے دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ سننے میں اچھا لگتا ہے. ایک نے کہا رات کو 11:00 تک باہر رہے گی. بس ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اعتدال تک پہنچنے کا, اس حقیقی اعتدال تک پہنچنے کا, ادر دین خود تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام, ٹھیک ہے. پاکستان, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر خواتین کے حقوق کے اوپر بہت سارے مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں. میں نے آپ کو امریکہ کی آج مثال دی جو شاید آپ کے لیے نئی ہوگی. 70 سال پہلے تک ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی امریکہ کے اندر. خواتین کو پراپرٹی اون کرنے کی اجازت نہیں تھی. I'm talking about less than a century ago. اب ہمارے پاس جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے, جو بہن نے یہاں سے فرمایا, وہ یہ کہ ان رائٹس کو تو ملنا چاہیے. درست ہے, ہم سب اگری کرتے ہیں, میں بھی اگری کرتا ہوں. اسلام ظلم کے خلاف ہے, ظلم کرنے کے بھی خلاف ہے, ظلم سہنے کے بھی خلاف ہے. لیکن آیا ہر وہ چیز جو میری مرضی کے خلاف ہو, جو مجھے پسند نہیں آئی, اس کو میں ظلم کہنا شروع کر دوں اور اس کے خلاف کھڑی ہو جاؤں یا کھڑا ہو جاؤں؟ میں امریکہ میں تھا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہاں پر ایک کپل کے ساتھ بیٹھے, ایک عالم آئے ہوئے تھے وہاں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے. تو ایک کپل تھا وہاں پہ, وہ خاتون کہتی ہیں ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, ہسبینڈ اور وائف تھے دونوں. درود پڑھیے گا محمد والے. تو وہ خاتون ان کی شکایت لگانے لگی اپنے ہسبینڈ کی وہیں پہ. اب ویسٹ ہے, ویسٹ میں یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی اس طرح سے چلتی ہیں. تو ان عالم دین کو وہ کہتی ہیں کہ I really get pissed off at my husband because every morning when he brushes his teeth, he does not put the cap, the lid of the toothpaste on the toothpaste itself. ایک شکایت انہوں نے لگائی, دوسری شکایت انہوں نے لگائی. دوسری شکایت کیا تھی؟ He changes his clothes and he leaves them on the bed or in the bathroom. He doesn't put them in the laundry. اور وہ سیریس تھے, یعنی ان کے یہ مسائل تھے بیچاری کے. ٹھیک ہے, اب درست ہے کہ شاید اس کو ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکنا لگا دینا چاہیے, درست ہے کہ شاید اس کو اپنے کپڑے چینج کر کے لانڈری میں ڈال دینے چاہیے, لیکن کیا یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کے اوپر واویلا شروع ہوا اور جس کے اوپر طلاق یا علماء کو انوالو کرنے کی نوبت آ جائے؟ یہ خود ہم نے اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنا. بس جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے عدل کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ عدل کیا ہے. آیا عدل یہ ہے کہ ہسبینڈ کو اپنی بیوی کو ایک عدد گاڑی لے کے دینی ہے؟ آیا عدل یہ ہے کہ ہسبینڈ کو اپنی بیوی کو سگنیچر کلوتھ لے کے دینے ہیں ہر مہینے, برانڈیڈ کلوتھ لے کے دینے ہیں؟ آیا عدل یہ ہے کہ اس کو ہر 6 مہینے میں اس کو ایک نیا 40,000 کا پرس لے کے دینا ہے جس کے اندر شاید خود 40,000 نہ ہو, پرس 40,000؟ عدل کیا ہے؟ عدل کو ڈیفائن کریں. ہم اسلام کی توقعات کو سمجھیں کہ وہ ایک کپل سے کیا توقعات چاہتا ہے. ابھی یہاں پر اگر ظاہر ہے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ یہاں پر خاران بیٹھے ہیں تو ہم آپ کے اینگل سے ہی بات کر رہے ہیں, یعنی ان کی طرف سے بہت سارے مسائل ہیں لڑکوں کی طرف سے. لیکن یہ جو ٹیمپرمنٹ لوز ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے. میں ابھی لیٹلی ایک ڈیورس سے بھی انٹروڈکشن ہوا ہے, میں تقریباً پچھلے 2-3 دن سے یہ نہیں سمجھ پایا ابھی تک ان کی ڈیورس ہوئی کیوں. آپ یقین کریں یہ لاہور میں ڈیورس ہوئی ایک بچے بچی کی, مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی ڈیورس ہوئی کیوں. میں یہ پوچھ چکا ہوں ان سے کہ بھائی اس میں مسئلہ تھا کہاں پر, یعنی وہ سو کے لیٹ اٹھتی تھی, وہ ان کی والدہ سے جو ہے وہ بدتمیزی کرتی تھی, وہ جو ہے وہ ان کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا تھا. یعنی اتنی اجمالی اور عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیورس نہیں بنتی کم از کم. ٹھیک ہے ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, ڈیورس نہیں بنتی. بس یہ جو رائٹس کا مسئلہ ہے, ظلم کا اسلام کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا اور نہ ظالم کا ساتھ دے گا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ رشتے صبر اور پیشنس سے چلتے ہیں, افیکشن سے چلتے ہیں, حقوق کے دعووں سے نہیں چلتے, انڈرسٹینڈنگ سے چلتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے محبت پہ چلتے ہیں, محبت پہ بھی نہیں چلتے. رشتہ ہو سکتا ہے محبت پہ، انفیچویشن پہ، اٹریکشن پہ، لیکن اٹریکشن اور انفیچویشن پہ رشتے چلتے نہیں ہیں. رشتے چلتے ہیں افیکشن پہ، رشتے چلتے ہیں احساس ذمہ داری پہ. بس یہ احساس ذمہ داری دونوں طرف ہونی چاہیے. ایک اس پہ ہم ضمناً ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیں گے، وہ یہ کہ ہسبینڈ اور وائف ان دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پڑے گا کہ بہت دفعہ خداوند متعال ہمیں ایک دوسرے کے تھرو آزما رہا ہوتا ہے. اس دنیا کو دار الامتحان کہا گیا ہے کہ یہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں ہم، یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہیں، ایگزام کے لیے آئے ہیں. خدا مختلف لوگوں کو آزماتا ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی توقعات پہ پوری نہیں اتر رہے، اور فرض کریں آپ کی وہ توقعات ہیں بھی ساری لیجیٹیمیٹ، یہاں پر آپ صبر کریں. کیوں صبر کریں؟ خداوند متعال کی خاطر صبر کریں. جس وجہ سے آپ نے شادی کی تھی، کیوں شادی کی تھی؟ اصل شادی تھی خداوند متعال کی رضا کی خاطر. اس لیے نہیں کہ آپ لاوارث گھوم رہے تھے، آپ نے کہا کہ کوئی سنبھالنے کے لیے مل جائے، چلو گھر کا رینٹ نہیں دینا پڑے گا، شادی کر لیتی ہوں. گیٹ میرڈ فار دا رائٹ ریزنس. وہ رائٹ ریزن کیا ہے؟ وہ خداوند متعال کا قرب ہے. یعنی ہم یہ محاورت نہیں آپ سے عرض کر رہے ہیں، ہم آپ سے اصل میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ شادی کا فلسفہ وہ تکامل ہے، انسان کا روحانی اور معنوی تکامل. ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرے کہ خدا کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں. اگر کسی رشتے میں، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر کسی رشتے میں یہ مسنگ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سفر نہیں ہو رہا اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہے، ہیلپ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ان ایسنس، اور دھیان سے سنیے گا، اس کو غلط نہیں لیجیے گا اس مطلب کو، ان ایسنس یہ ریلیشن شپ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. فقہی طور پہ موجود ہے، اس کا لیجیٹیمیسی موجود ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو ہسبینڈ وائف کر سکتے ہیں. دنیا کو بھی ان کو اسی نظر سے دیکھنا ہے. لیکن جو اس کا باطن ہے، جو اس کی ایسنس ہے، جو اس کی ریئلٹی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں روح مر چکی ہے. بس رشتے کی روح کیا ہے؟ وہ تقوی پروردگار ہے. اگر اس راہ کے اوپر ہسبینڈ اور وائف گامزن ہیں تو ان ایسنس یہ شادی زندہ ہے، کامیاب ہے، زندہ ہے، چل رہی ہے. اگر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، ان ایسنس یہ شادی ختم ہو چکی ہے. لاسٹ پوائنٹ اس سوال کو ہی ایکسپلین کر کے، اور کوئی اور سوال نہ ہوا تو اجازت دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم جب بھی رائٹس کی بات کرتے ہیں خواتین کی، اور یہ ساری چیزیں درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات ہونی چاہیے. جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ان چیزوں کو ایڈریس بھی ہونا چاہیے، شعور بلند کرنا چاہیے. یعنی انسان ہسبینڈس کو فرعون اور شداد اور حمان اور ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنا چاہیے. درست ہے، یہ ایڈریس ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اغیار کے فلسفے کا سہارا لیں. کیوں ہم اس کو فیمنزم کے نام سے انجام دیں جب وہ فلسفہ ہی ہمارا نہیں ہے؟ کیوں ہم اس کو ان کے بینر کے انڈر انجام دیں؟ ہمارے پاس اسلام میں بہت سارے طریقے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے، اور الحمدللہ اس میں پیش رفت بھی ہے. اگر میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں، ان سارے مظالم کے باوجود، کوٹ اینڈ کوٹ مظالم کے باوجود، پوری دنیا کے سٹیٹسٹکس آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان کی خواتین وہ ملکہ اور شہزادیوں کی طرح زندگیاں گزار رہی ہیں. جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کے چھوڑے ہوئے شوشا ہیں، یہ فیمنزم جیسے شوشا، 8 months پریگننٹ عورت، اس کو وہاں پر اس کی جاب ہے باکسز اٹھا کے اس کو ایک جگہ سٹیک کرنے ہیں. 8 months پریگننٹ ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی آفس سے، وہ اٹھا کے باکسز کو سٹیک کرتی ہے. یہاں پر تو ساس بھی، ماں تو چھوڑیں، ساس بھی سیڑھیاں نہیں اترنے دیتی بہو کو. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ کے پاس جو مراعات ہیں، وہاں پر روڈ پہ خاتون کا ٹائر پنکچر ہو جائے گاڑی کا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہسبینڈ کو کال کرنے کا، بھائی کو کال کرنے کو، باپ کو کال کرنے کا، چینج کرو. آپ یقین کیجئے کہ اگر اس ڈگر پہ ہم اپنے معاشرے کو چلائیں، شاید ہمارے معاشرے کی خواتین ویسے ہی خودکشی کر لیں گی بہت ساری. خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کو جو مراعات ملی ہوئی ہیں، درست ہے بہت ساری جگہوں پہ چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن اس کو امتحان کی طرح ڈیل کیجئے، اس کو ایک چیلنج کی طرح ڈیل کیجئے. زندگی پرفیکٹ ہونی کسی کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ کسی کی زندگی پرفیکٹ ہوگی. زندگی کے ساتھ زندگی کے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو فیس کریں. فیس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اغیار کی اور غیروں کی جو بینڈ ویگن ہے اس پہ سوار ہو جائیں، ان کا سہارا بن جائیں، ان کی سپورٹ بن جائیں. جن کے عزائم پاکستان کو لے کے، اگر اتنے سنسیئر ہوتا ویسٹ ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں یہاں پہ ڈرون حملے کرتا وہ؟ آپ کے خیال میں ان کے وہاں پر، یہاں پر انفارمنٹس آ کے وہ حرکتیں کرتے جو کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی گورنمنٹ کو لالچ دے کے یا تھریٹن کر کے وہ اپنے مقاصد کو پورے کروا رہے ہوتے؟ ان کو آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں سوائے ایک چیز کی، کہ وہ آپ کو تباہ و برباد ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. دیٹس واٹ دیئر ایجنڈا از. بس ہمیں ان کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خواتین کے حقوق ہوں یا خواتین کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس میں سوسائٹی کی، اس کو خود سے ٹریٹ کریں، اسلامک سلوشنز کے تھرو ٹریٹ کریں، اور اسلام کے پرچم اور اسلام کے بینر کے انڈر ٹریٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر.